مجھے یاد آیا ایک دفعہ خرم مراد کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی اچھے انسان تھے۔ میں ان دنوں یونیورسٹی میں تھی، انہیں پتا چلا میں تھوڑا بہت تبلیغ کا کام بھی کرتی ہوں، تو انہوں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ تو میں نے کہا کہ آپ میرے آفس میں ہی تشریف لے آئیں۔ خیر یونیورسٹی میں آئے، کئی باتوں پہ تبادلہ خیال ہوا۔ تو اسی بات پہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے معاشرے کی اصل خرابی کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو جو نتیجہ نکلا وہ یہی کہ اصل جڑیں خراب ہیں، عقیدے خراب ہیں، اور اس کی اصلاح قرآن کر سکتا ہے۔ پھر وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرنے لگے کہ وہ شاید 71 کی وار میں یا معلوم نہیں کب، مجھے یاد نہیں، وہ انہیں ایک دفعہ پرزن میں رہنے کا اتفاق ہوا، میرا خیال ہے، مجھے صحیح یاد نہیں کہ میں کوئی غلط بات ان سے منسوب نہ کروں، بہرحال کسی جگہ پر۔ تو انہوں نے اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتایا، کہتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک مسلمان جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو، سوز ہو، تو ہر وقت یہی اٹھتے بیٹھتے سوچتا ہے کہ ان کی بھلائی کیسے کروں۔ اور ویسے بھی جیل میں تبلیغ کرنا سنت انبیاء ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ میرے آس پاس کے لوگ بہت شرکیہ باتیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے انہیں بالکل ٹوکا نہیں کسی بات پہ، میں نے سورت الانعام پڑھانی شروع کر دی۔ سورت الانعام، یہی سورت۔ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں الحمدللہ ان کی سمجھ میں آنے لگی۔ تو آپ کو بھی اگر ایسی کسی مشکل سے واسطہ پیش آئے تو خدا کے لیے نمبر ایک جذباتی نہیں ہونا، ہرگز۔ ہے تو جذباتی موضوع، اس لیے کہ جب اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تو سب سے زیادہ اسی پہ غضبناک ہوتے ہیں نا۔ تو ہمارا بھی غیظ و غضب میں آنا اور جذباتی ہونا ایک قدرتی بات ہے، نہیں برداشت ہوتا انسان سے، خون جل اٹھتا ہے کوئی ایسی بات انسان سن لے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہی نے تو صبر کے لیے بھی کہا ہے، تو صبر کرتے ہوئے بہت سوز کے ساتھ، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ، ان کی ہمدردی کرتے ہوئے ان کو ایسی آیات پڑھوا دی جائیں جس میں اعتراض نہ ہو، حکارت نہ ہو، دوسرے کو برا بھلا کہنا نہ ہو۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم پہلے ہی درجے پر دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نتیجہ پھر اپنے ہی، یعنی بات پہنچانے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ کیونکہ بیسیکلی ہماری یہ تبلیغ کافروں میں نہیں ہے، یہ اپنے مسلمانوں میں ہے۔ تو اذلتنا للمومنین، اللہ پہ ایمان تو رکھتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہوگا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، سب کچھ کیا تو اللہ نے لیکن اوروں کو لا شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان کے نام پہ نظریں چڑھاتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان پر اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں کہ وہ ہماری حاجتیں اللہ تک پہنچا دیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو بت انہوں نے پتھر کے بنا کے رکھے ہوئے تھے، یہ دراصل ان کے نیک بزرگوں کی تصویریں تھیں جن کو بالآخر سٹیچوز میں ڈھال دیا گیا، جن سے تقدس کے جذبات وابستہ تھے۔ پھر توحید کے دلائل دیے گئے، کائنات میں نشانیاں موجود ہیں، آسمانوں میں، زمین میں، اندھیروں میں، روشنی میں، اور پھر خود انسان کے اپنے اندر ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم آفاق میں بھی دیکھو اللہ کی نشانیاں اور اپنی ذات میں بھی دیکھو۔ تو یہاں اب ذات کی طرف توجہ دلائی گئی آفاق کے بعد۔ هو الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من طین، مٹی سے۔ کہ لوگوں اللہ کی قدرت تو دیکھو، تمہیں کہاں سے بنایا، طین سے۔ ثم قضا اجلا، پھر ایک مدت طے کی، یعنی زندگی کی ایک مقرر مدت بنائی۔ طین، ایک جگہ پر آتا ہے خلقکم من تراب، یہاں پر آیا تین۔ انشاءاللہ یہ جتنی بھی تخلیق کی سٹیجز ہیں ان پہ ایک الگ لیکچر آپ کو دیں گے آیات کو سامنے رکھ کر، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ انسان کا نطفہ جس غذا سے بنتا ہے وہ غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے، اور اس سے پھر اگلی سٹیجز طے کرتے کرتے انسان مکمل انسان بن جاتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اور آنے کے بعد پھر اس کے مرنے تک کا ایک وقت مقرر ہے. ثم قضى اجلا، تو یہ اجل کیا ہے؟ دنیا کی زندگی، پیدائش سے موت تک انسان کی عمر. واجل مسمى عنده، اور ایک دوسری مدت بھی اس کے پاس ہے، مسمى، طے شدہ. مراد ہے یعنی اجل مسمى، دوسری اجل یہ کون سی ہے؟ موت سے لے کر قیامت تک کا وقت، یا دنیا کی کل عمر، اور پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی. واجل مسمى عنده، کیونکہ قیامت کے آنے کے بعد جو اس کے بعد زندگی شروع ہوگی وہ اجل مسمى نہیں ہے، وہ تو پھر ان لمیٹڈ لائف ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں، اینڈ لیس ہے. اس لیے اس سے مراد برزخ کی زندگی کہہ لیں یا دنیا کی کل عمر کہہ لیں. ثم انتم تمترون، پھر تم شک میں پڑے ہوئے ہو. یہ شک کو انسان کی پیدائش سے کیسے دور کیا؟ کون سا شک ہے جس میں تم پڑے ہوئے ہو؟ یہاں ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. افسوس کہ اب یہ نظریہ خود مسلمانوں کے اندر بھی آنے لگ گیا ہے، لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں شک کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھلا کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا شک کی ضرورت نہیں، تم پہلے کہاں سے بنے تھے؟ مٹی سے بنے تھے نا. اگر اس رب نے مٹی سے نطفہ بنا کر تمہیں پیدا کر لیا، اور صرف تمہیں نہیں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو، جبکہ یہ کچھ بھی نہ تھے، ہم کچھ بھی نہ تھے، اس نے ہمیں بنا لیا، اور جب ہم مر جائیں گے تو بھلا وہ پھر دوبارہ آخر کیوں نہیں بنا سکتا؟ اسی زمین سے تو ہم پیدا ہوئے نکلے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات اب مانی جاتی ہے کہ امیبا کی پیدائش کیچڑ میں ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ مٹی کو اگر آپ گوند کے رکھ دیں، کیچڑ کو آپ کئی دن سڑنے کے لیے چھوڑ دیں، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیڑے پیدا ہوتے ہیں. یہ کہاں سے آتے ہیں کیڑے؟ مڈ کے اندر سے کیڑا کیسے نکل؟ لائف کہاں سے آ گئی وہاں؟ تو کوئی چیز ہے نا جو لائف کا سبب ہے. پھر ایک بارش کون برساتا ہے؟ پانی لانے والا کون؟ وہ بھی وہ خود ہی ہے. تو جو رب مٹی میں خشک مٹی کو گوند کر چھوڑنے سے اس کے اندر سے اٹسلف اگر وہاں سے لائف پھوٹتی ہے اور امیبا کیچڑ میں پیدا ہو سکتا ہے، اور ایک نطفہ زمین کی خوراک سے انسان کے جسم کے اندر کنورٹ ہو کر لائف میں بدل سکتا ہے، تو مرنے کے بعد بھلا تم دوبارہ کیوں نہیں اٹھائے جا سکتے؟ یہ فوراً ہی مرنے کی بات اس لیے کی گئی کہ انسان توحید کے مسئلے کو بہت لائٹلی لیتا ہے، جب تک اس کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا احساس پختہ نہ ہو کہ اچھا واپسی اللہ کی طرف ہے، پھر اسے جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، کیوں نہ اپنی اصلاح کر لی جائے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور جو زمین میں بھی ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ اللہ کی ذات اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک ہی نظام کام کر رہا ہے، ہر چیز اپنے نیوکلس کے گرد گھوم رہی ہے، اور سب کی گردش ایک رخ پر ہے، اینٹی کلاک وائز. خواہ ایک ایٹم کے اندر الیکٹرونز کی گردش ہو، یا پھر خانہ کعبہ کا طواف ہو، یا کچھ اور ستاروں کی گردش، سب کا رخ ایک ہی ہے. جو اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک ایک ہی نظام کام کر رہا ہے، اور یہ دلیل ہے اللہ کے وجود پر، اللہ کی وحدانیت پر. کیونکہ اگر ایک اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتے تو کچھ چیزوں کو وہ اپنی مرضی سے گھماتے، یا کم از کم کچھ دن کے بعد وہ بور ہو جاتے اور وہ اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرتے. یہ ان تمام چیزوں کے اندر ایک اصول کا کار فرما ہونا ایک اللہ کے وجود پر دلیل ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ کو، دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو، چھپ چھپ کر کیے ہوئے کاموں کو، وَجَهْرَكُمْ اور تمہارے ظاہر کو. یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہی جانتا ہے تمہارے باطن کو اور تمہارے ظاہر کو، تمہارے کھلے کو، تمہارے چھپے کو. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو، جو بھی تمہاری کوششیں ہیں. آیت کا پہلا حصہ دوسرے کے ساتھ انتہا درجے میں ربط رکھتا ہے. پہلے میں کیا کہا گیا، وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے. تو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہیں تو عرش پر، جیسے قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تم مستوى علی العرش، لیکن آسمانوں اور زمین میں کس طرح ہے، علم کے ساتھ. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. اور اگلے حصے میں یہی تو بتایا گیا ہے کہ وہ جانتا ہے چھپے کو اور ظاہر کو، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، کیونکہ اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. آیت کے پہلے حصے کی تفسیر آیت کے دوسرے حصے میں مل رہی ہے. ورنہ آپ بھی کہیں وہ مت سوچ بیٹھے جو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہیں اور ہر چیز کا حصہ ہے، اور وحدت الوجود کی باتیں کرتے ہیں اور ان الحق کی بات کرتے ہیں، اور اتنا ہیرو بنا دیا اس شخص کو جس نے ان الحق کی بات کی اور کہا کہ میں ہی حق ہوں اور میرے ہی اندر خدا اتر آیا ہے، اور یہ بھی شرک ہی کی کچھ قسمیں ہیں اس قسم کی باتیں کرنا. اور چونکہ ہمارے عموماً لٹریچر میں، کتابوں میں، فلسفوں میں یہ باتیں اتنی گمبھیر انداز میں بیان کی جاتی ہیں کہ بعض اوقات ہم پڑھ کے رونے بیٹھ جاتے ہیں اور مروب ہو جاتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں اور اپنے عقیدے کو ان نوئنگلی خراب کر بیٹھتے ہیں. اس لیے یہ بات بھی بہت واضح طور پہ معلوم ہونی چاہیے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے اللہ کے وجود کے بارے میں، کہ وہ عرش پر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ علم کے ساتھ آسمان و زمین میں موجود ہے، نہ کہ ہر چیز کے اندر وہ خود، اس کی ذات، اس کا وجود ہر چیز میں نہیں ہے. یہ پھر یہ شرک کو رستہ کھولتا ہے، یہاں سے اس عقیدے کے ساتھ شرک کی طرف رستہ کھولتا ہے. کیونکہ بت پرست بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ ان بتوں کے اندر خدا موجود ہے، پھر اللہ کی ذات کو اور اس بت کو وہ الگ نہیں کرتے، پھر وہ جواز ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہم ان کے آگے سر جھکا دیں. وہ کہتے ہیں دراصل ہم ان کے آگے نہیں، اللہ ہی کے آگے جھکا رہے ہیں. مثلا خانہ کعبہ کے بارے میں ہمارا یہ کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ تعالی بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ اللہ کا وجود اس کے اندر ہے. اللہ کا گھر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ تو ایک نسبت ہے، ایک عزت کے لیے اللہ کی طرف. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، اور نہیں آتی کوئی نشانی، کوئی آیت. آیت دونوں معنوں میں، ایک معنی کون سا، قرآن کی آیت حکم، اور دوسرا معنی کائنات میں نشانی اور دلیل. کوئی دلیل نہیں آتی، کوئی نشانی نہیں آتی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا موردین، مگر وہ ہیں ان سب سے منہ موڑنے والے، اعراض برتنے والے. مورز کس سے ہے، اعراض سے. اعراض کس کو کہتے ہیں، بے رخی، بے اعتنائی برتنا، توجہ ہی نہ کرنا. بے رخی کو محسوس کر سکتے ہیں آپ ذرا؟ بے رخی کیا ہوتی کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھتا بھی نہیں اور ادھر منہ کر لیتا ہے. سنی ان سنی کرنا بہت اپروپریٹ ورڈ ہے جو یہاں یوز ہوا ہے. الا کانو انہا موردین, اللہ کے احکامات, اللہ کی آیات, اللہ کی باتوں کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ بے رخی ان سے برتتے ہیں, توجہ ہی نہیں دیتے. فقد کذبوا بالحق, انہوں نے حق کو جھٹلایا. لما جاءہم, جب وہ ان کے پاس آ گیا. فسوف یأتیہم انباء, تو ان قریب آئیں گے ان کے پاس خبریں. ما کانوا بہ یستہزئون, جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے, یعنی جس چیز کا یہ مذاق کرتے رہے, ان قریب اسی کے بارے میں کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے یہ؟ اسلام کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اشارہ ہے ہجرت اور ان کامیابیوں کی طرف جو ہجرت کے بعد اسلام کو پے در پے حاصل ہونے والی تھی. یعنی جس کا یہ مذاق کرتے ہیں وہ تو غالب آنے والا ہے. مکہ کے آخری حصے میں سورت نازلی, اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن یہ سارا منظر, سارا سین تبدیل ہو کر رہ جائے گا, لیکن وہ ہو گیا. فسوف یاتی, کچھ خبریں آنے والی ہیں, اور خبروں سے مراد یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشخبریاں, جو اصل ٹیکسٹ میں نہیں ہے خوشخبری, لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ آج یہ جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں کل وہی چیز حقیقت بن کے سامنے کھڑی ہوگی ان کے. الم یرو, کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ کوئی نہیں دیکھا, کبھی نہیں سنا, کبھی نہیں غور کیا. کیا کم اہلکنا من قبلہم من قرن, کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں, قومیں. قرن, قرن کا لفظی معنی ہے ایک زمانے کے آدمی, ایک زمانے کے لوگ. سو سال کو قرن کہا گیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, ایک لڑکے کو دعا دی کہ تیری عمر ایک قرن ہو, چنانچہ وہ سو سال جیا. تو قرن کا معنی سو سال کیا جاتا ہے, سینچری جس کو آپ بولتے ہیں. تو کتنی ہی یہاں قرن سے مراد پھر جماعتیں, قومیں, گروہ مراد ہیں, یعنی ایک زمانے کے لوگ. مکناہم فی الارض, ہم نے ان کو زمین میں بسایا, مکان دیا. ما لم نمکن لکم, اے اہل مکہ ویسا ہم نے تم کو تو بسایا ہی نہیں, تم کو تو وہ سب کچھ ملا ہی نہیں. وارسلنا السماء, اور بھیجا ہم نے آسمان کو. سما سے مراد آسمان, اور آسمان میں جیسے بادل بھی ہوتے ہیں اور بادل چل کر آتے ہیں, اس لیے آسما سے مراد بادل لیے جا سکتے ہیں. تو بھیجنے کا مفہوم زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ. ارسلنا السماء, بھیجا ہم نے آسمان کو, یعنی بادلوں کو. یعنی ضرور لکھیں, کہیں ترجمہ لفظی بنا لیں اس کا, یا مراد ہے نہ کہ مانا. علیہم, ان پر کیسے بھیجا؟ مدرارا, برسنے والا. مدرار کا روٹ ہے دال رے رے, مبالغے کا صیغہ ہے مدرار. درن کا لفظی معنی ہوتا ہے ہر چیز کی خوبی, دودھ کی کثرت, پانی کا برسنا, ہر چیز کی خوبی. تو چونکہ جب پانی برستا تو بہت خوبصورت لگتا ہے نا, عجیب ہی نظارہ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے تو کم کم دیکھا ہے, لیکن جن علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں تو بارش کا برسنا ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے. تو ہر چیز کی خوبی درن سے, اور بارش کے برسنے کے لیے اور خوب خوب برسنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر چراغ کا نور پھیلنا, خوب روشنی ہونا, اور اس کے بعد ہر خوبی اور اچھائی کے لیے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا, اور بھیجا ہم نے ان پر آسمان کو خوب بارشیں برسانے والا, بہت ہی سرخیز. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم اور بنائی ہم نے نہریں ان کے نیچے بہتی ہوئی یعنی دریا رواں کر دیے. لیکن انجام کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا کہ ان کا پانی بند کر دیا, ان کی ساری زرخیزی ختم ہو کے رہ گئی. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ پھر ان کے بعد انہی جگہوں پر دوسری قومیں لا بسائیں تاکہ ان کی بھی آزمائش کریں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بستیاں دنیا کے مختلف علاقوں میں کیسی کیسی خوشحال بستیاں تھیں. دور کی نہیں بہت قریب کی مثال دوں گی تاکہ آپ محسوس کر سکیں. وادی سندھ کی تہذیب, بہت نام سنا ہوگا اس کا, بہت شہرہ ہے. انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا. یہ تہذیب تقریباً 4500 سال پہلے شروع ہوئی. دریائے سندھ اپنے ساتھ زرخیز مٹی بہا کر لاتا جو کناروں پہ پھیل جاتی, جس کی وجہ سے کاشتکاری بہت آسان ہو گئی. دو بڑے شہر موہنجو دڑو اور ہڑپا آباد ہوئے جو بظاہر میلوں دور تھے مگر دونوں کا سینٹرل کنٹرول ایک ہی حکمران کے ہاتھ میں تھا. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان شہروں کے رولرز یعنی حکمران مذہبی رہنما ہوتے تھے. ترقی کے لحاظ سے یہ تہذیب اپنے وقت کی دوسری تہذیبوں سے بہت آگے تھی. دونوں شہر جدید طرز پر بنے ہوئے تھے, باقاعدہ سڑکیں, پانی کی ترسیل, نکاسی کے بہت ہی ایفیشنٹ طریقے تھے. دونوں شہروں میں کئی ہزار مکانات تھے جو سرخ مٹی کی پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے تھے. یہ آج کی بات نہیں ہو رہی, 4500 سال پہلے کی بات ہے. غرباء اور عمراء کے مکانات میں واضح فرق تھا, غریبوں کے مکانات ایک یا دو کمروں پہ مشتمل ہوتے. یہ جو کھدائی ہوئی ہے نا, اس سے یہ معلومات لی گئی. بڑے گھروں کے اندر باقاعدہ باتھ روم, ٹوائلٹ اور باورچی خانے تھے. پانی کا نکاسی کا اتنا اچھا انتظام تھا جو اس زمانے کی دوسری قومیں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. باقاعدہ پائپ ڈالے گئے تھے جو سڑکوں کے نیچے سے گزرتے تھے. آپ سوچیں کہ موسٹ ماڈرن میتھڈز. لوگوں کا ذریعہ معاش اناج اور روئی کی تجارت تھا. زمین کی زرخیزی کی وجہ سے خوب غلہ اور روئی پیدا ہوتی. ان چیزوں کو بڑے بڑے سٹورز کے اندر جمع کیا جاتا. ترسیل کے لیے لکڑی سے دو پہیوں والی گاڑیاں بنائی گئی تھیں. روئی سے بہت عمدہ کپڑا تیار ہوتا. دریائے نیل کے کنارے بسنے والے شہروں کے ساتھ اس کپڑے کی تجارت کی جاتی. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا کاٹن یہیں تیار ہوا. اس کے علاوہ دوسری بڑی صنعت لکڑی سے فرنیچر تیار کرنے کی تھی, کیونکہ زمین زرخیز ہو تو لکڑی خوب تیار ہوتی. لکڑی کو تراش کر نہایت عمدہ فرنیچر بنایا جاتا, حالانکہ اس قوم کے پاس صرف پتھر کے ٹولز تھے, اوزار. میٹل ایج یہاں بہت دیر سے شروع ہوئی. جو قوم یہاں آباد تھی اسے دراویڈین یا دراوڑ قوم کہا جاتا. ان کی اپنی زبان بھی تھی جسے باقاعدہ لکھا جاتا, مگر بدقسمتی سے اب تک کوئی ماہر لسانیات اس زبان کو سمجھ نہیں سکا. یہ گمان ہے کہ ان شہروں میں ہماری حکومتوں کی طرح باقاعدہ پولیس, عدلیہ اور فوج وغیرہ تھی. ان شہروں کی تباہی کے بارے میں بہت سی تھیریز ہیں, مثلا وبائی امراض, کیونکہ ایک کمرے کے اندر سے بے شمار انسانی ڈھانچے برآمد ہوئے. دریا سے بہت زیادہ پانی کا شہروں کی طرف ڈائیورٹ کرنا, جس کی وجہ سے اچانک سیلاب آ گیا. بیرونی حملوں کی وجہ سے آبادی کا ختم ہونا. اور یہ تہذیب تقریباً 1500 سال برقرار رہنے کے بعد 1000 BC میں ختم ہو گئی. اس کے آثار مڈ 20th century میں انگریز سر موتی میت ویلر آرکیالوجسٹ نے دریافت کیے. اب اس تہذیب کے سوائے کھنڈرات کے اور کچھ بھی نہیں ملتا, اور انہی علاقوں میں آج جو دوسری قومیں آباد ہیں ان کے پاس وہ کچھ نہیں جو وہاں تھا. اہل مکہ کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل مکہ, تم نے پڑھا نہیں, دیکھا نہیں, غور نہیں کیا کہ ان کے اوپر کیا بیتی. الم یرو, انہوں نے دیکھا نہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ جب ہم بھی دیکھتے ہیں تو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. ہم محض تفریح اور سیر کے لیے یا کچھ ان کے آرٹ اور کلچر کو سٹڈی کرنے کے لیے, جس پر یہ کسی کا شعر بھی ہے, اجڑا سبو نگر کے ہڑپا ہے جس کا نام, اس قریہ و شکستہ و شہر خراب سے عبرت کو ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ آج بھی ان سب چیزوں کو محض کلچر کے نام پر ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہیں گھندارا آرٹ کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کسی اور کی، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ یہ سب اتنے جو بریلینٹ لوگ تھے، اتنے بہترین آرٹسٹ اور اتنے بہترین ترقی یافتہ، یہ سب برباد کیوں ہو گئے؟ کیا ان کو یہ نہیں سوچی کہ اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں؟ خود کو بچا کیوں نہ سکے؟ وہ سارے کے سارے کٹھے ہی ختم ہو گئے۔ یہ بات ہم سب کے لیے عبرت کی بات ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ الم یرو، اللہ تعالیٰ پوچھتے الم یرو، انہوں نے نہیں دیکھا؟ ہم میں سے واقعی بہتوں نے کوئی نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا بھی ہو تو کس کس نے عبرت کی نگاہ سے دیکھا؟ وہ تو صرف پکنک کے لیے جاتے ہیں یا تفریح کے لیے، زیادہ زیادہ کچھ معلومات کے لیے، حالانکہ آثار قدیمہ پر جانا عبرت کی نگاہ سے کہ اللہ یہ قوم جو تباہ ہوئی، کہیں ہمارے اندر تو وہ خرابیاں نہیں آ گئیں؟ اللہ کو یہ بڑے بڑے شہر قطعاً مروب نہیں کرتے، یہ بڑی بڑی ترقیاں اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ ہم اس کو ہرا سکیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے۔ نہیں، اس نے جو کچھ بنایا وہ ان سب سے کہیں آگے ہے۔